السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے ساتھ خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 30 سموات کے بعد مجموعی ہلاکتیں 903 ہو گئیں۔ کرونا کیس کے 1974 نئے کیسز سامنے آئے۔ متاثرین کی کل تعداد 42,125 ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے پیر کے روز 18 صوبوں میں کووڈ 19 کے 418 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جس کے ساتھ ہی ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 7,072 ہو گئی، جب تک وبا سے 173 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارت میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 90,927 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہلاکتیں 2,872 ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 47,88,000 اور اموات 3,16,000 تک ہیں۔ امریکہ 15,00,000 تصدیق شدہ کیسز اور 90,000 ہلاکتوں کے ساتھ کرونا وائرس کا بڑا مرکز بن چکا ہے، اور روس میں کرونا متاثرین کی تعداد 3,45,000 سے زیادہ ہے۔ متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے روس امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اور اب کچھ اور اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ پاکستان نے افغانستان کے دو بڑے سیاسی حریفوں اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان طے پانے والے شراکت اقتدار کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ البتہ طالبان نے اس معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ماضی کے ناکام تجربے کا اعادہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کابل میں افغان سیاسی رہنماؤں کے درمیان جامع حکومت اور قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے قیام سے متعلق معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان دوستانہ رشتے رہے ہیں۔ بھارت افغانستان کی ترقیاتی سرگرمیوں میں پیش رہا ہے اور اب تک وہاں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، لیکن وہ قیام امن کے لیے طالبان سے مذاکرات کے لیے فی الحال تیار نہیں۔ اس نے اتوار کے روز افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان ہونے والے شراکت اقتدار معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت نے کرونا وائرس کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے اپیل کی ہے کہ کابل حکومت خون خرابے کو روکے اور کووڈ 19 پر توجہ مرکوز کرے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی شروعات کے بارے میں آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، لیکن چین نے آج پیر کے روز کہا کہ ایسا اقدام قبل از وقت ہوگا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاو لی جون نے معمول کی بریفنگ کے دوران بتایا کہ دنیا بھر کے ممالک کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کرونا وائرس بدستور پھیل رہا ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے تیار کردہ ایک قرارداد متوقع طور پر اس ہفتے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں منظور کر لی جائے گی۔ یہ اسمبلی عالمی ادارہ صحت کا نگران ادارہ ہے۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس بارے میں جامع تحقیقات کی جائیں کہ کرونا وائرس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس سے نمٹنے کے لیے اختیار کیے گئے اقدامات کس حد تک مؤثر تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر باراک اوباما کی طرف سے کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تنقید کے جواب میں کہا کہ سابق صدر اوباما نااہل صدر تھے۔ سابق صدر اوباما نے ہفتے کے روز کالجوں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء سے آن لائن خطاب کے دوران کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف مہم کی قیادت کرنے والے بہت سے افراد کی مہارت کا مکمل اور حتمی طور پر پردہ چاک ہو گیا ہے، اور انہیں کچھ معلوم نہیں کہ اس سلسلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ جب صدر ٹرمپ سے ان کا رد عمل معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سابق صدر ایک نااہل صدر تھے اور وہ ان کے بارے میں یہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ناقدین نے ٹرمپ انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کی شروعات کے اہم دنوں میں اس بحران کی شدت کو نظر انداز کر دیا۔ اتوار کی صبح امریکہ کے محکمہ صحت کے حکام نے یہ الزام مسترد کر دیا کہ حکومت نے اس سلسلے میں عوام کو مایوس کیا ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ میں کرونا از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے کمشنر کراچی کو دکانیں اور مارکیٹیں سیل کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ عید کے موقع پر ہفتے اور اتوار کو بھی مارکیٹیں بند نہ کی جائیں، دکانیں سیل کرنے کے بجائے ایس او پیز پر عمل کرائیں۔ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر مارچ کے وسط سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان معطل ہونے والے دو طرفہ تجارت کا سلسلہ سوموار کے روز سے دوبارہ شروع ہو گیا۔ پاکستان کے تجارتی اور صنعتی کاروباری حلقے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ اور دیگر معاہدوں کے تحت عائد کی جانے والی شرائط اور پابندیوں میں نرمی لانے کے مطالبے کرتے آ رہے ہیں۔ بھارت میں لاک ڈاؤن کے چوتھے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ اس کے ساتھ بھارت میں ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے اب تک سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ پیر کے روز کرونا وائرس کے 5,242 نئے کیسز سامنے آئے، جو ایک روز کے دوران رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ بھارت کی مرکزی حکومت نے اتوار کو ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں دو ہفتوں کی توسیع کر دی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے پابندیوں میں یہ تیسری مرتبہ توسیع کی گئی ہے۔ افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل این ایس سی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے طالبان نے افغانستان کے 21 صوبوں میں حملے کیے۔ ان حملوں میں 79 شہری ہلاک جبکہ 218 زخمی ہوئے۔ مبصرین کے مطابق جنگ میں شامل تمام فریق عام شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، ان تدابیر پر عمل کر رہے ہوں گے جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے محکمہ صحت نے اور حکومت نے جاری کی ہیں، اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے باوجود سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسری چیزوں کی پابندی کر رہے ہوں گے۔ سمن، گزشتہ ہفتوں میں بار بار این ایف سی ایوارڈ کا ذکر آیا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے کہا تھا کہ ان کی جماعت 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو حاصل اختیارات واپس نہیں لینا چاہتی، تاہم قومی مالیاتی کمیشن یعنی این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے میں تبدیلی آنی چاہیے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وفاق کو قرضوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، بڑے منصوبے چلانے ہوتے ہیں اور دفاعی بجٹ دینا ہوتا ہے، یہ بڑے اخراجات ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں صوبے بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے صوبوں کو بھی دفاعی بجٹ اور میگا منصوبوں کے لیے حصہ دینا چاہیے۔ پھر 12 مئی کو پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے 10واں قومیاتی مالیاتی کمیشن این ایف سی ایوارڈ تشکیل دے دیا۔ اس کے لیے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر نے آئین کے آرٹیکل 160 کے تحت 23 اپریل 2020 سے 10ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی تشکیل کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ اور اقتصادی امور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ این ایف سی ایوارڈ کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ کمیشن کے ارکان ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 10ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کو مسترد کرتے ہوئے فوری طور پر نوٹیفیکیشن سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے پارٹی کے میڈیا آفس میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا اور قومی مالیاتی کمیشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ اس نوٹیفیکیشن میں موجود شرائط کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان میں سے اکثر مسائل پر دیگر آئینی فورمز جیسا کہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں بات چیت ہونی چاہیے۔ میں نے اس نوٹیفیکیشن کی وضاحت کرنے کے لیے بات کی ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے، جو کہ مالیاتی امور کے ماہر ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر تاج حیدر صاحب سے، جو کہ 90 کی دہائی میں این ایف سی کے رکن رہ چکے ہیں۔ تو لیجیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے۔ شاہد صاحب، اگر آپ سب سے پہلے ہمیں تھوڑی سی وضاحت کریں این ایف سی ایوارڈ کی۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو 7واں این ایف سی ایوارڈ آیا تھا، جس دن آیا تھا اسی دن میں نے سرکاری یعنی ٹیلی ویژن جو پی ٹی وی تھا اس پر یہ کہا تھا کہ یہ ناکام ہو جائے گا اور ناقابل عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسوں کی وصولی بہت کم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ صوبوں کا انہوں نے حصہ بڑھا دیا تھا، 57.2% کر دیا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکل تھا کہ اگر صوبوں کو جو پیسے وفاق نے دیے ڈویژنل پول سے، تو وفاق کے پاس جو پیسے بچتے ہیں اس سے تو ڈیفنس اور ڈیٹ سروس بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ وہ تو امپوسیبل چیز تھی۔ فوراً آپس میں ایک معاہدہ انہوں نے کیا کہ جو پیسے یہ صوبوں کو دیں گے وہ صوبے پورے پیسے خرچ نہ کریں، کیونکہ وہ اگر پورے پیسے خرچ کر دیں گے تو پھر تو بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ تو کچھ پر عمل ہوا، کچھ پر نہیں ہوا، یہ اس طرح چلتا رہا۔ اب اس وقت یہی مسئلہ آیا کہ اب تو چونکہ ڈیٹ سروسنگ بہت بڑھ گئی، ڈیفنس بھی بڑھ گیا، اور جو ہمارے ریونیوز تھے وہ نہیں بڑھ گئے، تو اس سے تو اب ڈیٹ سروسنگ بھی پوری نہیں ہوتی صوبوں کو پیسہ دینے کے بعد۔ تو اب وفاق کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں یہ پیسے جو ہے کچھ بڑھانے ہیں، لیکن قانون کے تحت جو صوبوں کو آپ نے ایک دفعہ شیئر پرسنٹیج دے دی اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے ایک ناول طریقہ استعمال کیا کہ جو اس کی ٹرمز تھیں کس کو صوبوں کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، اس میں تبدیلی کی کوشش کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک تو صوبے اس کو قیامت تک نہیں مانیں گے، خاص طور سے سندھ تو بالکل نہیں مانے گا، اور پنجاب میں اگر چونکہ ان کی حکومت ہے کے پی میں وہ مان بھی جائیں تو وہاں کے جو دوسرے پارلیمنٹ کے ممبران ہیں اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ تو چیز ہے، یہ تو کبھی بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، یعنی اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ مسئلہ جو ہے وفاق کو بھی پتا ہے، صوبوں کو بھی پتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں جو ہے 5 آدمی جو ہیں وہ ہیں اور 4 روٹیاں ہیں، تو آپ کسی بھی تقسیم طرح تقسیم کر لیں وہ جھگڑا رہے گا، چونکہ ایک آدمی 2 روٹی کھاتا ہے، تو 10 سے کم اگر روٹیاں ہوں گی تو چاروں صوبے لڑتے رہیں گے۔ تو اب یہ لڑائی جو زبردستی کی کر رہے ہیں، مسئلے کو یہ جو ہے صرف ڈیفر کر رہے ہیں۔ جب تک اپنی ٹیکسوں کی آمدنی وفاق اور صوبے نہیں بڑھائیں گے، اور وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگائیں گے، معیشت کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، تو آپ فارمولے میں کتنی بھی تبدیلی کر لیں اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس وقت حکومت کو پتا ہے کہ صوبے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، خاص طور سے سندھ اور اپوزیشن کے ممبران، اور یہ کئی سال تک بعد رپورٹ آ جائے گی کہ جناب ہم کسی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام ہو گئے، لیکن کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہر قسم کے آمدنی پر ٹیکس لگائیں، جو تینوں بڑی پارٹیوں کے مینیفیسٹو میں شروع سے رہا ہے برسا برس سے۔
ایک سوال میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ساتویں مالیاتی کمیشن کی بات کی،
یہ ساتواں جو ہے 2010 میں آیا تھا، 5 سال کے لیے تھا، 15 میں دوسرا آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا تو وہ ڈیفر کرتا چلا گیا، اس لیے اس کا نمبر 10 رکھا ہے۔ تو یہ ہمارا 2015 میں 2015 میں وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور بعد میں جو اب جو بجٹ آ رہے ہیں اور جو جون میں بجٹ آئے گا وہ اسی 7th این ایف سی ایوارڈ کے تحت آئے گا جو 2015 میں ایکسپائر ہو چکا ہے اور جو پریکٹیکیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے پاکستان کے پڑ رہے ہیں۔
تو جیسا کہ شاہد صاحب آپ نے ابھی کہا کہ اس وقت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے معیشت بحران میں ہے، تو کوئی حل ہے؟ اس پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے صحیح کہا کہ سندھ نے بہت اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے، تو لیکن کیا ہو سکتا ہے ممکن؟ اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ وفاق کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر صوبے اس کی بات نہیں مانتے تو وفاق کیا کر سکتا ہے؟
دیکھیے، اس کا صورت حال یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے 1200 بلین کا ایک اقتصادی پیکیج دیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ تو یہ جو 1200 کا اقتصادی پیکیج ہے، یہ بیسیکلی بلک اس کا جو پیسہ ہے وہ رچ اینڈ پاور فل اور ڈیفالٹرز کو گیا ہے، بلک آف دیٹ۔ ایک دوسرا یہ تھا کہ 1200 بلین جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو بینک ایڈوانسز دیں گے وہ تو اس کا بجٹ سے تعلق ہی نہیں ہے، بینک تو روٹین میں ایڈوانسز دیتے ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایس ایم ایز کو جو ایڈوانسز دیں گے ہم، جو ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ایڈوانسز دیں گے، تو وہ تو بینک سے دیں گے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بجٹ سے تعلق نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے بڑھانے کے لیے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دیں، تو وہ ایکچولی جو ایکچوئل بجٹ انہوں نے 1200 بلین کا ہے، بلک جو گیا ہے وہ گیا ہے، تو پور کو نہیں گیا بلکہ طاقتور طبقوں کو گیا ہے۔ تو ہم نے تو یہی کہا کہ اگر آپ کو جو ہے پور لوگوں کو کچھ دینا ہے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ 400 ارب روپے کے نوٹ چھاپ دیں، آئی ایم ایف نے ہم کو ایگزمپشن دی ہوئی ہے 30 جون تک، اور وہ 400 ارب جو ہے صرف غریبوں کے لیے ہوں۔
شاہد صاحب، کیا اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ جو پیکیج دیا گیا اس میں صوبوں سے حصہ ڈالنے کے لیے کہا گیا جاتا ہے، کیونکہ صوبوں کو تو گیا ہے نا یہ سارا؟
مثال کے طور پر یہ پلاننگ کی پیکیج سے پہلے یہ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا بہت پہلے کہ ہم نے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ انڈسٹری ہوگی، وہ انڈسٹری ڈکلیئر ہو گئی اور اس کو کنسٹرکشن لون دینے کی بات کی۔ اس کے بعد جب یہ پیکیج آیا تو اس پہ یہ کہا کہ جی کنسٹرکشن کمپنی کو ہم اوپن کر رہے ہیں، چاہے آپ نے کہیں سے بھی کمایا ہے اس کو آپ انویسٹ کر دیں، تو نو کوشچن ول بی آسکڈ۔ تو یہ تو آپ دیکھیں نا، اکتوبر میں پھر ایف اے ٹی ایف بھی یہ مسئلہ پیدا کرے گا، جب تک آپ یہ چیزیں بند نہیں کریں گے کہ چوری کا پیسہ بزنس میں لگا دیں، تو یہ پیکیجز وغیرہ تو پھر یہ میننگ لیس ہو جائیں گے۔ ہوگا یہ کہ جو رچ اینڈ پاورفل ہیں وہ جب بھی پاکستان میں کوئی کرائسس آتا ہے اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہوتا ہے انہی کو ہوتا ہے جو پاکستان میں ابھی تک پیسے کماتے رہے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، عوام کو بہت کم ملا ہے اور ان کو کنسیشنز ملتے چلے جا رہے ہیں، لون ری پیمنٹس کو ایکسٹینڈ کر دیا، انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا، اب بعد میں یہ نان پرفارم بھی ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ پیسے تو واپس نہیں آ سکتے، تو پھر ان کو رائٹ آف کریں گے۔ تو ہر کرائسس کا فائدہ رچ اینڈ پاورفل کو ہوتا ہے، تو غریب کو نہیں ہوتا۔
اس میں صوبے کس حد تک بحق بجانب آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال قومی بحران تو ہے اس وقت، تو کس حد تک پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے کہ وہ اسے غیر قانونی قرار دے رہی ہے اس کمیشن کو؟
ہاں جی، یہ تو بالکل جو ہے نا، یہ تو اگینسٹ دی لا ہے، اسی لیے میں نے کہا، لیکن میں لا کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ 2-3 سال تک یہ جھگڑا چلتا رہے گا، یہ کمیشن اس پر ایگری نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے حکومت نے، حکومت کو پتا بھی ہے۔ ایکچولی حکومت یہ چاہتی ہے کہ 18th Amendment آف دی کانسٹیٹیوشن، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ صوبوں کے اختیارات بڑھائے جائیں، یہ صوبوں کو وہ اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس نام پر کہ جو وہ کیپیبل نہیں ہے، اگر وہ کیپیبل نہیں ہے تو سینٹر بھی نہیں ہے۔ تو ایکچولی وہ چیز اس کو 18th Amendment کو امینڈ کرنے کے لیے ایک اور انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، یہ انلیگل بھی ہے، جو ٹرمس آف ریفرنس ہیں غیر قانونی بھی ہیں، اور 18th Amendment کی جو اسپرٹ تھی کہ صوبوں کو پاورفل کریں، آپ تو صوبوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ابھی جو کرونا وائرس کے بعد ساری دنیا کہہ رہی ہے تعلیم اور صحت، اگر آپ صوبوں کو اس سے حصہ کم کریں گے تو تعلیم اور صحت جو آلریڈی ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ ہے وہ بھی جو ہے افیکٹ ہوگا۔ تو غیر قانونی بھی ہے اور عام آدمی کے مفاد کے بھی خلاف ہے، اور یہ تو میں نے بتایا نا کہ شوشا چھوڑا ہے 18th امینڈمنٹ کو, الٹیمیٹلی کچھ طریقے سے امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں.
تو کون لوگ ہیں جو کہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کمیشن میں شامل ہیں؟
دیکھیے صوبوں نے تو اپنے اپنے آدمی نومینیٹ کر دیے ہیں, چاروں صوبوں نے جو وہاں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو غلطی کی ہے وہ یہ کہ جو فائنانس کے ہمارے مشیر ہیں, کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے, اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. باقی جو صوبوں نے کیے ہیں وہ تو چار آدمی ہیں چاروں صوبوں کے, وہ ان کے مفادات دیکھیں گے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن بھی غیر قانونی ہے, کانسٹیٹیوشن غیر قانونی کیونکہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جو ہے مشیر خزانہ جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے, اور جو ٹرمس آف دی گئی ہیں ان کو وہ بھی غیر قانونی ہیں, اس لیے کہ وہ آپ 18th امینڈمنٹ کی روح کے بھی خلاف ہیں اور این ایس پی ایوارڈ کی جو پچھلی تھی اس کی بھی اسپرٹ کے خلاف ہیں. اور اس کا مقصد کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انتشار بڑھے گا, کنٹروورسیز بڑھیں گی, ایلیگیشنز بڑھیں گے.
شاہد صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
اور سامعین اب ہم بات کرتے ہیں تاج حیدر صاحب سے جو سابق سینیٹر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. تو ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے بات کی ہے این ایف سی ایوارڈ کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلی این ایف سی پر وزیر اعظم کو خط لکھا تھا اور اب ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں.
ظاہر ہے کہ جو ہم نے تو اس کے یہ کہا ہے کہ یہ آئینی نہیں ہے, مطلب آپ ایسے آرام سے آئین وائلیٹ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ نکال لیں, اس کا مطلب یہ نکال لیں. سیدھا سادہ آپ پہلے اکانومی آپ نے ملک کی آئی ایم ایف کو دی تھی, اب نیشنل فائنینس کمیشن بھی آئی ایم ایف کو. اور میں آن ریکارڈ ایک بات کہتا ہوں آپ سے, میں این ایف سی کا ممبر تھا اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس وغیرہ ہوتی ہے اور ہماری میٹنگز چل رہی تھیں اس کے اوپر, تو مجھے پریزیڈنسی میں بلایا گیا اور مجھے دیا گیا کہ جناب یہ کنڈیشنز ہیں, ٹرمز آف ریفرنس ہم چینج کر رہے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. فاروق لغاری صاحب نے بلایا مجھے اور یہ کہا کہ جناب آپ اس کو سائن کریں. کیوں ایکسیپٹ کریں؟ کہہ لیجیے ہمیں آئی ایم ایف کو بتانا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر کہنے لگے اچھا آپ یہ لکھ کے ہمیں دیں کہ آپ کنسیڈر کریں گے. میں نے کہا کوئی بھی چیز آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں کنسیڈر کرنی ہے, ہم جس پہ اور باسکٹ میں تو نہیں پھینک سکتے اسے, آپ اس کو سائن کریں, فائنینس کے جو ہیں اسے سائن کریں فائنینس منسٹری, میں اور عبداللہ شاہد کا جواب آپ کو دیں گے. سینیٹر ڈو یو انڈرسٹینڈ دا کانسیکوینسز, یہ مجھ سے کہا گیا. ان ون منتھ آور گورنمنٹ واز ڈیزالوڈ. And with the dissolution of the government, the NFC also was dissolved.
آپ کا انوالومنٹ بھی رہا ہے این ایف سی کمیشن میں. اس وقت جو یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے ایوان صدر سے, تو اس پر بنیادی اعتراضات کے تحفظات کیا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے؟
نہیں, پارٹی کے ایک نہیں ہے, مطلب یہ کہ اصل میں اس گورنمنٹ میں کانسٹیٹیوشن کو پڑھا نہیں جاتا. آرٹیکل 161 جو ہے وہ بالکل سیدھا سیدھا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن بنے گا نیشنل فائنینس کمیشن کنسسٹنگ آف دا منسٹر آف فائنینس آف دی فیڈرل گورنمنٹ, the ministers of finance of provincial governments. Now the federal government mein jo finance minister hai wo prime minister, aap advisor ko kaise dal dete sakte hain, aur wo advisor bhi wo ke jo IMF ke interest ko represent kar raha hai. To attention ko divert karne ke liye jo asal problem hai usse ke bhai hame profits ke piche jana hai, awam ki zindagi koi haqeeqat nahi rakhti, ye ek philosophy hai jo ke maghribi mumalik mein آپ کے ہاں سب بھی چل رہی ہے. دوسری فلاسفی یہ ہے کہ نہیں, دا اکانومی مسٹ فالو ہیلتھ کیئر, کہ لوگوں کی جان بچانی ہے. ویتنام بہت بڑی ایگزامپل ہے اس میں. تو اب یہ کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے کچھ پیسے مل جائیں گے, اب اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. تو یہ کہتے ہیں اچھا بھی اب مارکیٹ بھی کھول دو, ٹرانسپورٹ بھی کھول دو, 18th ترمیم بھی ختم کر دو. اب ہو گئی یہ کہ اور ہو رہا ہے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کریش کر گیا ہے, کیونکہ وہاں میڈیکل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں اس بات کو, جو کہ ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہتے اپنے اسٹاف کو اور اپنے ڈاکٹرز کو. یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے جس کے پاس پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ تک نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک دوست نے 1000 سوٹس بنوائے ہیں, 500 روپے کا ایک سوٹ بنتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو اور ہم پرائیویٹلی ان کو اسپتالوں کو پہنچا رہے ہیں. تو اب اس تمام چیزوں کو اگر کیا جا رہا ہے تو پھر تو کچھ اور ہی کام ہو رہا ہے نا.
تو اس پہ کوئی آگے بات نہیں جائے گی؟
نہیں, یا تو پرائم منسٹر صاحب خود بیٹھے, کیونکہ فائنینس کا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے, یا تھوڑے دن کے لیے کوئی فائنینس منسٹر لگا دیں. سینٹ میں ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, ان کے پی ٹی آئی کے. اب بڑی مشکل سے آ کے انہوں نے دو آدمی سینٹ سے اٹھائے, 18ویں ترمیم کا شور مچا دیا. اس لیے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم جب بیٹھے گا تو ہم پروونسز کو کہہ دیں گے کہ جی آپ سے چل نہیں رہا.
تو تاجر صاحب, ویسے ہیلتھ کیئر سسٹم کی اور تعلیم کی صورتحال پاکستان میں کچھ ایسی اچھی تو نظر نہیں آتی, اور یہ دونوں چیزیں صوبوں کے پاس ہیں, تو اس میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟
نہیں, کوتاہیوں کو دور کریں, کانسٹیٹیوشن کو کیوں بدلتے ہیں؟ ابھی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں, لیکن کم از کم ہیلتھ کیئر جو ہے, اگر سندھ میں لیور ٹرانسپلانٹ تک فری ہو رہا ہے تو یہ جو ہے, اور سارے پاکستان کے اس وقت 60% جو پیشنٹس ہیں آل اوور پاکستان وہ آ رہے ہیں دوسرے صوبوں سے سندھ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر. ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, فری کرا کے جاتے ہیں یہاں سے.
لیکن سندھ میں جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بہت زیادہ نجی جو اسپتال ہیں, جیسے انڈس ہاسپٹل ہے, یہ ایس آئی یو ٹی ہے ڈاکٹر ادیب رضوی کا, یہ وہ لوگ چلا رہے ہیں جو کہ ڈونیشنز پہ ہے سارا معاملہ.
ایس آئی یو ٹی سرکاری ادارہ ہے جو کہ لوگوں سے ڈونیشنز بھی دیتا ہے, لیکن کوئی 5 بلین سال کے ہم ایس آئی یو ٹی کو گورنمنٹ آف سندھ سے دیتے ہیں. اسی طریقے سے انڈس کو بھی زمین وغیرہ اور تمام گرانٹس وغیرہ ہم گورنمنٹ آف سندھ سے دیں. باقی جو ہے این آئی سی بی ڈی ہو گیا اور گمبٹ کا جو ہمارا ہاسپٹل ہے, دوسرے ہاسپٹل ہیں, ان سب میں فری علاج ہو رہا ہے.
تو تاجر صاحب, اس وقت کیا کرونا کی کیا صورتحال ہے؟ رولز ہیں نا, ضوابط ہیں کچھ, ان پہ کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟
نہیں, رولز پہ کوئی نہیں عمل درآمد کر رہا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایک فضول خرچ اور عیاش نیشن ہے, تو ہمارے لیے جو نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو لے کے اور گھس جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور وہاں سے سامان خرید رہے ہیں, 20-20 لوگ دکان گھسے ہوئے, بڑی الٹی سچویشن ہے, چل ہی نہیں سکتا نا. آپ کو اپنے عید کے کپڑے چاہیے اور بچوں کی زندگی آپ رسک پر ڈال رہے ہیں, تب تو یہ آپ سر کے بل کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ سادگی سے عید نہیں منائیں گے. اتنے لوگ مر گئے, آپ سادگی سے عید نہیں منائیں گے. روز جو نمبر آف افیکٹڈ ہیں وہ بڑھ رہا ہے, حالانکہ ایک ترکیب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہی نہیں کرتے, ٹیسٹنگ اگر کریں تو یہ کہیں زیادہ ہو جائے.
تو مگر تاثر صاحب, کیونکہ سندھ میں ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو کیوں یہ ٹیسٹنگ وغیرہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے نا.
نہیں, مطلب یہ کہ اب تو ہم نے شروع, دیکھیے اب سندھ کے اندر جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو پیشنٹس ہیں وہ پنجاب سے زیادہ ہیں, حالانکہ پنجاب کی آبادی کوئی دگنی ہے, لیکن جو نمبر آف ٹیسٹ ہیں وہ سندھ کے اندر پنجاب کے مقابلے میں دگنے ہو رہے ہیں, اور ہم وہ جانا چاہ رہے ہیں سیرولوجیکل ٹیسٹ پہ. اس کے سامان وغیرہ بھی آ گیا ہے کہ جس کا رزلٹ تھوڑی سی دیر میں آ جاتا ہے, کوئی پیتھولوجیکل لیب دے سکتی ہے, تو وہ سامان وغیرہ سارا آ گیا. سیرولوجیکل ٹیسٹ پہ ہم جائیں گے, وہ جو اینٹی باڈی کاؤنٹ پہ ہوتا ہے. سکھ میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ پہ ہم نے شروع کر دیا سیرولوجیکل ٹیسٹ.
کراچی میں کس ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں؟
ساؤتھ کے اور ویسٹ کے, یہ دو ڈسٹرکٹ. یہ غریب آدمی کی بیماری ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں بھی اس وقت جو 70-72% لوگ ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کی وجہ سے مارکیٹ کھول رہے ہیں.
تو آپ مجھے بتائیے کہ مطلب کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب چاہے وہ, میں صوبے کی بات بھی کروں گی, کیونکہ بہرحال آپ ایک جس صوبے سے تعلق ہے آپ کا, اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں دوسرے صوبوں کے بہت سے غریب لوگ بھی آتے ہیں اس صوبے میں, تو کیا ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس وقت اس بیماری کے سلسلے میں, اور ان کی حفاظت کے لیے, اور یہ بھی کہ ان کی جو اجرت ہے وہ بھی انہیں ملتی رہے؟
سیدھی سی بات ہے, اس کو پہلے تو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, جو دوسرے ملکوں نے کیا, ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے. مطلب جو چائنا نے کیا, ویتنام نے کیا, دوسرے بہت سے کمبوڈیا نے کیا, اتنے ممالک نے کیا کہ جی آپ گھر میں رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ کنٹرول نہیں ہو جاتی. اچھا, اس کی وجہ سے جو دیہاڑی والے ہیں, جو لوگ ہیں, ان کا ظاہر ہے کہ روزی روزگار کا ہے, تو وہ ان کو رجسٹر کر کے کہ جناب کتنے لوگ ہیں اور ان کو پیمنٹ کر دیں اور پیمنٹ آن لائن کریں. اب انہوں نے جو بی آئی ایس پی کے فنڈ 3 مہینے سے 4 مہینے سے رکے ہوئے تھے وہ ریلیز کیے, اور صرف 2 پرائیویٹ بینکوں کو انہوں نے وہ اربوں روپے پکڑا دیے کہ اب آپ ڈسٹریبیوٹ کریں. باقی جو ہمارے 5 لاکھ برانچ لیس بینک تھے یا دوسرے جو بینک تھے ان سب کو باہر کر دیا, 2 پرائیویٹ بینکس کو, اور وہاں پہ پھر ہجوم لگے, اور اس ہجوم کی وجہ سے دیہی علاقوں کے اندر بھی کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلا ہے. دیہی علاقوں میں دہاڑی والے بہت کم ہیں, یہ اربن پرابلم ہے. کو رجسٹر کرنا ہے اور رجسٹر کر کے ان کو پیسے دینے ہیں. دیہی علاقوں میں جو پرابلم ہے وہ ہے ٹڈی دل کی. سال بھر سے ہم چلا رہے ہیں آپ ایریل اسپرے نہیں کرتے, پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ان کے پاس. بی بی صاحبہ شہید کے زمانے میں یہ آئی تھی ٹڈی دل, ہمیں 4 دن لگے تھے, ہم نے کوئی 20 جہاز موبلائز کیے دوسرے ملکوں سے بھی لیے, 4 دن میں ہم نے خاتمہ کر دیا اس کو. اب یہ اتنا ملٹی پلائی ہو گیا ہے کہ 50-60 ملکوں میں پھیل گیا, صرف اس لیے کہ سال بھر ہم سوتے رہے.
تاجر صاحب, دیگر صوبوں کے تحفظات وہی ہیں جو سندھ کے ہیں یا مختلف ہیں؟
نہیں, دیگر صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں, وہ جیسا وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرانسپورٹ چلا دو, کہتے ہیں ہاں صاحب ٹرانسپورٹ چلے, بازار کھول دو, بازار کھول دیں گے, لوگ مرتے ہیں مرتے رہے.
تو سندھ ایک ایسا صوبہ تھا جس نے شروع سے جو لاک ڈاؤن اور ان تمام چیزوں میں سبقت لی تھی سندھ نے, تو اب سندھ نے کیوں ہٹایا لاک ڈاؤن اگر اس میں اتنے خطرات تھے؟ تو
دیکھیے, ایک نیشنل پلان کی جائے. اچھا, نیشنل پلان ہم نے پہلے دن کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ہیڈ کریں, سارے سائنٹسٹ سارے میڈیکل ایکسپرٹس ایک بات کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ جانتے ہی نہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
سمین, بہت ساری تدابیر بتائی جاتی ہیں, بہت ساری احتیاط برتنے والی چیزیں ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے. لیکن آپ ایک ایسے علاقے کا تصور کیجئے جہاں ہزاروں خاندان رہتے ہوں, اور وہاں ہر خاندان کے پاس رہنے کی جو جگہ ہو وہ ایک ایسا کمرہ ہو جو 6 فٹ چوڑا اور 8 فٹ لمبا ہو, تو وہاں پر کیا احتیاط برتی جا سکتی ہے؟ جبکہ بڑے خاندان ہیں, ہر گھر میں 6 سے لے کے 12 تک لوگ رہتے ہیں. یہ جگہ ہے بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں جینوا کیمپ, جہاں 20,000 کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ لیس کہلاتے ہیں. یہ خود کو پاکستانی شہری سمجھتے تھے اور پاکستان جانا چاہتے تھے. پاکستان نے کچھ خاندانوں کو قبول کیا اور کافی لوگ یہاں رہ گئے, جن کی تعداد اب 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے. اب ان کو کچھ سہولتیں دی ہیں حکومت نے, شناختی کارڈ وغیرہ ان کا بنایا گیا ہے, جس کی وجہ سے کچھ بچے اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ باہر نکل کر اچھے کالجوں میں پڑھیں. ان میں سے ایک نبیلہ روحی ہیں جنہوں نے بی بی اے کیا ہے, بہت ہی ذہین طالبہ ہیں اور ان کی اپنی کہانی بہت ہی اثر انگیز ہے. تو نبیلہ سے بات کرتے ہیں. ان سے میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کیمپ میں کرونا کا کوئی کیس ہوا یا نہیں, لیکن اس تک جانے کے لیے پہلے سنتے ہیں نبیلہ کی زندگی کس طرح گزرتی ہے اس کیمپ میں.
ہم لوگ 11 لوگ ہیں فیملی میں, میری ہم لوگ 4 بہن ہیں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, اور میری امی ہاؤس وائف ہے, اور میرے ابو جو ہے وہ قریب 2 سال پہلے ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, فائر ایکسیڈنٹ. تو اس میں ابو جو ہے وہ 25% برن ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ابو اب کچھ نہیں کر پاتے. ابو کا دونوں ہاتھ جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے.
لوگ ہیں کل اس گھر کے اندر؟
ہم لوگ 11 لوگ ہیں.
اور کتنا بڑا گھر ہے آپ کا؟
ہمارا 6 فٹ 2 7 فٹ کا 2 کمرہ ہے.
تو نبیلا, اس وقت جب COVID-19 کی وجہ سے بہت ہدایتیں ہیں کہ دور رہا جائے, سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے, تو کیمپ میں تو میرے خیال ہے ممکن نہیں ہے بات.
نہیں میم, یہ ہم لوگ خاص کر کے ہم لوگ جن لوگ کیمپ میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا. اصل میں یہ ہم لوگ کو جو بولا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا پڑے گا, پر اتنے چھوٹے گھر پہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ رہنے میں یہ ہم لوگوں سے پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے.
اور میرا خیال ہے کیمپ میں سارے لوگ ایسے ہی ہیں نا, اتنے ہی بڑے گھر ہیں سب کے.
جی میم, ایسے بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس جیسے 2 کمرہ ہے, کچھ فیملی ایسے بھی ہیں جن کے پاس صرف ایک ہی کمرہ ہے, ایک کمرے میں وہ لوگ سات لوگ آٹھ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے اس میں.
خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے بی بی اے کیا ہے, تو مجھے تھوڑا سا اپنا سنائیے کہ یہ جو آپ کا سفر تھا کیسے کیسے آپ نے کیا. پہلے تو مجھے بتائیے اپنے امی ابو کے بارے میں.
میری امی جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے, اور میرے ابو جو ہے میرے ابو ابھی گھر پہ رہتے ہیں. آج سے دو سال پہلے میرے ابو ایک فائر ایکسیڈنٹ میں برن ہوئے تھے. وہ ان کا پورا فیس باڈی جو ہے 25% برن ہوا تھا, اور اس کے بعد سے جو ہے ابو دونوں ہاتھوں سے بالکل بیکار ہو چکے ہیں, ان کا دونوں ہاتھ بالکل جل چکا ہے, تو وہ اپنی کوئی بھی فنگر سے کچھ کر نہیں سکتے. تو ابھی جو ہے ابو گھر پہ رہتے ہیں اور امی بھی ہاؤس وائف ہیں, اور ہم لوگ چار بہنیں ہیں جس میں دو بہنیں جو ہے شادی ہو چکی ہے مگر وہ لوگ ہمارے ساتھ رہتی ہیں, اور میں اور میری بڑی والی جو بہن ہے, ہم لوگ دو بہنیں ہیں جو گھر میں انکم کرتی ہیں. میری بڑی والی بہن جو ہے وہ ایک اسکول کی ٹیچر ہے, اور میں اوبیٹ کے ساتھ ایک سوشل ورک کرتی ہوں جو الحمدللہ ابھی بہت آگے تک ہوں. تو یہی اب ہم لوگوں کا.
اس شعبے میں نوکری ملی آپ کو کوئی اپنے فیلڈ میں؟
جی میم, میں اپنا اسٹوری ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں جو اسٹارٹ ہوا تھا اوبیٹ کے ساتھ. میرا جرنی جو اسٹارٹ ہوا تھا اوبیٹ کے ساتھ 2012 میں, اس وقت میں وہاں پر کے ٹیوٹر کے ایک اسٹوڈنٹ تھی. تو اس وقت جو ہے کیونکہ ہم لوگ بہت بڑے فیملی سے بلانگ کرتے تھے, اور میرے ابو ایک اس وقت صرف ایک ہی انسان تھے جو انکم کرتے تھے. تو سڈنلی ایک دن ابو نے کہا کہ بیٹا تم لوگ پڑھائی چھوڑ دو, کیونکہ یہاں کھانے ہی نہیں بنتا ہے تو پھر پڑھائی کا پیسہ کیسے دے. تو میں اس وقت اوبیٹ میں تھی, اور پھر جب اوبیٹ والوں نے میرے بارے میں سنا اس کے بارے میں, تو ان لوگوں نے مجھے اسکالرشپ دینا اسٹارٹ کیا, اور الحمدللہ یہ اسکالرشپ پانے کے بعد سے جو ہے میں نے اپنا پڑھائی پورا کیا, ورنہ شاید میں اس مقام تک نہیں اب پہنچ پاتی. میں اپنا میرا پڑھائی لکھائی ڈراپ آؤٹ ہو جاتا, یا پھر کچھ بھی میں شاید پتہ نہیں کیا ہوتا. تو الحمدللہ اسکالرشپ پانے کے بعد سے جو ہے میں نے اپنے پڑھائی لکھائی کمپلیٹ کیا. اب تک بی بی اے میں نے جو کمپلیٹ کیا وہ صرف اور صرف کووڈ سے اسکالرشپ پانے کی وجہ سے.
تو کتنا اسکالرشپ آپ کو ملتا تھا؟
میں میرا پڑھائی کا جو سیمسٹر خرچہ تھا وہ تھا تقریباً مہینے کا 16,000 روپیہ. مجھے 3 مہینے میں 16,000 روپیہ دینا پڑتا تھا. تو کووڈ سے مجھے ہر مہینے 5,000-7,000 ایسے کر کے پیسے ملتے تھے جو میرے اسکالرشپ حساب سے مجھے پے کرنا پڑتا تھا. اور پھر الحمدللہ میں نے اپنا پڑھائی بھی کمپلیٹ کیا, اور پھر میم مجھے وہیں پر ہی اوبیٹ میں ایک چھوٹا سا نوکری بھی ملا تھا جو انوار سر نے دیا تھا. ہمارے یہاں ایک تھنک ٹینک گروپ ہے, تو اس گروپ کی میں کوآرڈینیٹر حساب سے وہاں پر ہی کام کرتی تھی, جس کے بعد مجھے وہاں سے بھی کچھ پیسے ملتے تھے جس سے میں اپنا گھر چلا پاتی تھی. میم میں ابھی وہاں پر ایک تھنک ٹینک کی کوآرڈینیٹر حساب سے کام کرتی ہوں, ایک سینئر والنٹیئر حساب سے. جتنے ملتے اس سے میرا گھر چل جاتا ہے.
تو اب آپ کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں وہ بھی پڑھنے میں آپ کی طرح شوقین ہیں, پڑھتے ہیں وہ؟
میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی کالج میں پڑھتا ہے, اور میری بڑی بہن بھی اپنا ایم بی اے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کر چکی ہے. ہم سب نے ابھی اپنا اپنا پڑھائی پورا کیا. ہاں ابو ابھی بھی بہت دعائیں دیتے ہیں اوبیٹ کو, کیونکہ ابو اس وقت سوچتے تھے کہ اگر اس وقت میری بات سن کے اگر تم لوگوں نے پڑھائی لکھائی چھوڑ دیا ہوتا تو پھر آج پتہ نہیں کیا ہوتا.
تو جنیوا کیمپ میں کتنے بچے ہیں اس وقت جو پڑھ رہے ہیں اوبیٹ کی مدد سے؟
90-95% بچے جو ہے وہ میرے خیال سے اوبیٹ کی وجہ سے ابھی اپنا پڑھائی کمپلیٹ کر رہے ہیں. الحمد للہ اوبیٹ جو ہم لوگوں کی زندگی میں ایک آشا کی کرن دیا ہے. ہم لوگ ہمارے زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے میم, خاص کر کے جب لڑکیاں ہم لوگ جب 12 یا پھر 15 برس کی ہوتی ہے, تو پھر گارڈین ہماری امی ابو کی طرف سے ایک وہ رہتا ہے کہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دو اب شادی کرا دے. تو اوبیٹ ایک ایسا ذریعہ ہے میم, جب ہم لوگ اوبیٹ میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم لوگ کچھ نیا سیکھ پاتے ہیں, کچھ نیا جان پاتے ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچ پاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک موٹیو ملتا ہے ہم لوگوں کو, کہ ایک ٹیم ملتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے تو پھر ہم یہ کر پائیں گے. تو میم مجھے لگتا ہے صرف اوبیٹ کی وجہ سے ہمارے یہاں کے بہت بچے ہیں جو اب اپنا پڑھائی لکھائی کنٹینیو کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ بن پا رہے ہیں.
تو آپ لوگ کے اسکولس کہاں کہاں پر ہوتے ہیں, کہاں جاتے ہیں اسکولوں میں؟
میم ہمارے ایک تو ہمارے جنوا کیمپ میں اوبٹ کا ایک اسکول ہے, وہاں پر ہی بہت سارے بچے پڑھائی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو بچے کیمپ سے جن کا پڑھائی کیمپ, کیونکہ کیمپ میں جو اسکول ہے وہ دسویں تک ہے, تو جب ہمارا دسویں ختم ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو باہر کا اسکول میں پڑھنا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے پھر ہمارے بچے باہر کے اسکول میں بھی پڑھتے ہیں جو اوبٹ سے, جس میں اوبٹ ہم لوگ اسکالرشپ دیتا ہے, تو ہمارے بہت سارے بچے نئے نئے اسکول میں, ڈفرینٹ اسکول میں, انگلش اسکول میں, انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں, جس کے خواب ہم لوگ کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے.
نبیلا آپ مجھے بتائیے کہ اب آپ لوگوں کے پاس بنگلہ دیش کی, آپ لوگ شہری ہیں وہاں کے بنگلہ دیش کے یا نہیں ہیں ابھی؟
میم میری فیملی کے تو سب لوگ کا این آئی ڈی کارڈ ہو چکا ہے, سبھی ہم لوگ شہری ہیں, اور ابھی بہت کوئی ہے جن لوگ کو اب تک این آئی ڈی کارڈ نہیں ملا, ان لوگوں کا کارڈ نہیں بنا, اور الحمد للہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بنگلہ دیش کے جو سٹیزن ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو بھی سجگ سویدھائیں ملتے ہیں ویسا ہم لوگوں کو بہت کم مل پاتا ہے.
مثلاً کیا چیزیں
ہم, جی میم
مثلاً کون سی چیزیں,
لائک ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایک وہ ہوتا ہے اسکالرشپ ہوتا ہے یا پھر ایک رائٹس ہوتا ہے, ہم اب تک میم بہت جگہ میں اپنے آپ کو فیس کرنے میں ڈرتے ہیں یا پھر ہچکچاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو اب تک, ہمارے بہت بچے کو اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں یا پھر ہم لوگوں کا ڈفرینٹ ٹائپ آف ہم لوگوں کو نیگلیشن فیس کرنا پڑتا ہے. صرف ہم لوگوں کے پاس کارڈ ہے کہ ہم لوگ ایک نیشنل, ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کے پاس ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے بس, کہ ہم لوگ ووٹ دے پاتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں.
اگر اب آپ کو پاکستان سے کہیں کہ آپ لوگ پاکستان آ جائیں سب لوگ فیملیز, آپ لوگ کتنی فیملیز چلی جائیں گے آپ کے خیال میں؟
میم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جانا چاہے گا.
آپ کی جنریشن تو نہیں جانا چاہے گی مجھے یقین ہے.
نہیں بالکل نہیں میم, میں ایسی میم سوشل ورک کرتی ہوں اوبٹ کے ساتھ مل کے, میرا کام ہی ہے کہ یہاں پر ہماری کمیونٹی کے جو بھی لوگ ہیں یہ لوگ اگر پرابلم میں ہوتے ہیں ان لوگوں کا پرابلم فائنڈ آؤٹ کرنا, اس کو سولوشن ملانا, اور اس کے بسائڈ بھی میں کچھ کام کرتی ہوں, جو کام ہے میم میں کچھ پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں, کچھ ڈیزیبل بچے ہیں ان لوگوں کا میں ہفتے میں ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں, ان کا فالو اپ, ان کا میڈیسن, یہ سب فالو اپ کرنا, تو ان سب سے مجھے میم تھوڑا بہت پیمنٹ ملتا ہے, تو مجھے یہ سب کام بہت اچھا لگتا ہے میم. میں آگے بھی جو ہے انشاءاللہ سوشل ورک کرنا چاہوں گی, اور اپنا پڑھائی لکھائی ختم, ابھی تو میرا صرف گریجویشن کمپلیٹ ہوا, ابھی بھی پوسٹ گریجویشن باقی ہے, تو آفٹر پوسٹ گریجویشن میں ایک اچھا سا نوکری کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میرا سپنا ہے کہ میری امی ابو کو میں اچھا کچھ دے پاؤں, کیونکہ ان لوگوں نے بہت تکلیف کر کے ہم لوگوں کو اس مقام تک پہنچایا.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تو نبیلا اس کا کوئی چانس ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکلیں باہر اپنا گھر خرید لیں؟
میم خرید سکتے ہیں انشاءاللہ, کوشش ہے تو یہی ہے بس اچھا سا ایک نوکری مل جائے, ابھی تو صرف میں جو بھی ہوتا ہے وہ صرف پیٹ پالنے کے لیے کافی ہے, مگر ایک سپنا پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کی ضرورت ہے.
اچھا تو نبیلا اور کیا کیا شوق ہیں تمہارے کام کرنے کے علاوہ اور بتاؤ؟
میم مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے, اور اچھا لگتا ہے نئے لوگوں سے ملنا, بہت اچھا لگتا ہے شیئر بات کرنا, انسان نئے نئے لوگوں سے ملنا بات کرنا, ان کی تکلیفیں جاننا, ان کو خوشیاں دینا, یہ سب بہت پسند ہے میم, اور یہ سب ہم لوگوں نے صرف کووڈ سے سیکھا, کیونکہ جب ہم نے مسکرانا سیکھا تھا تو پھر ہم لوگوں کو سمجھ آیا تھا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں کچھ. میم سب سے بڑی اگزامپل مجھے میں ہی لگتی ہوں, کیونکہ مجھے وہ پل یاد آتا ہے جب میں نے سوچا تھا کہ میں اپنا پڑھائی لکھائی سب کچھ بند کر دوں, اور آج میں سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت میرا سب کچھ ختم ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا.
صحیح بات ہے. ہاں بتاؤ میں سن رہی ہوں.
ہاں اور میم ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو صرف اور صرف کووڈ کے تھرو سے میری زندگی میں بدلاؤ آیا. میم 2015 میں میرا ایک آپریشن ہوا تھا میم, میں 90% بلائنڈ تھی, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو اس وقت ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ دن بہ دن کمی جا رہی ہے. تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ میں بالکل آنکھوں سے اندھی ہو جاؤں گی. تو اس وقت میں اتنا زیادہ ٹوٹ گئی تھی میم کہ میں نے اپنے پڑھائی لکھائی چھوڑ دیا تھا, اور میں سوچتی تھی کہ میں جب اندھی ہو جاؤں گی تو پتہ نہیں میرے کیا ہوگا, تو میں پڑھائی لکھائی کر کے کیا کروں. تو میرا یہ سارا میں اندر سے اتنا ٹوٹ گئی تھی کہ میں نے اپنا پڑھائی لکھائی چھوڑ دیا. اور پھر جب انوار سر نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے جب سب کچھ ان کو جب سب کچھ پتا ہوا تو پھر انہوں نے مجھے بلایا, ان سے بات کیا, اور پھر ان لوگوں نے میرا سرجری کا ایک ان لوگوں نے میرے لیے سرجری کرنے کا ایک ویوستھا کر کے دیا کہ میرا آنکھوں کا سرجری ہوا. اور میم لکیلی 3 مہینے کے اندر میرا سرجری ہوا, اور میری سرجری میں بہت پیسے کی ضرورت تھی جو میرے ابو کے لیے بالکل امپاسبل تھا, صرف میرے ابو کے لیے, میری پوری فیملی کے لیے. پھر میرا سرجری ہوا میم, اور میں اس میں مجھے ایک پیسے بھی دینے نہیں پڑا, سارا کاسٹ ان لوگوں نے اٹھایا. اور میں میرا 3 مہینے کے دوران آپریشن ہوا. اب میں ماشاء اللہ دیکھ پاتی ہوں, میں چل پاتی ہوں. میں بالکل کانفیڈنٹ لیس تھی, میں اتنا کمزور تھی, میں اتنا ڈرتی تھی انسانوں سے بات کرنا, میں بہت خاموش ہو گئی تھی. اور اب میں صرف اپنی پرابلم نہیں, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سب کی پرابلم بھی سالو کر سکوں.
تو نبیلہ کیا تھا آنکھوں کو, کیا بیماری کیا تھی آپ کو آنکھوں کی؟
میم میرا آنکھوں کا روشنی جو ہے بہت کم تھا, بائی برتھ مجھے بہت کم دکھائی دیتا تھا, -11 پرابلم تھا دونوں آنکھوں میں. اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ امیڈیٹلی لیسک کرنے کے لیے, کیونکہ میرا ریٹینا جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھٹ جا رہا تھا. تو وہ لوگ بہت گھبرا گئے تھے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ جلد سے جلد سرجری لگے گا.
تو کتنے پیسے لگتے ہیں سرجری میں؟
میم سب ملا کر 1 لاکھ 1 لاکھ تو لگا تھا.
بھائی نبیلہ بہت مبارک ہو, اب تو میں تمہاری تصویر دیکھ رہی ہوں اس پہ, اتنی پیاری سی فوٹو ہے. کس کے ساتھ, بھانجے کے ساتھ, بھتیجے کس کے ساتھ ہو آپ؟
بھانجی ہے.
کیا نام ہے اس کا؟
اس کا نام ابرا ہے.
ابرا ہے, بڑا پیارا نام ہے. کیا مطلب ابرا کا؟
شکریہ.
ابرا کا مطلب شکریہ ہے,
مطلب شکریہ.
اچھا تو تمہاری آواز اتنی اچھی, گانا گاتے ہو؟
ہاں گاتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے گانے کا.
تو سناؤ کوئی گانا ہمیں اچھا سا.
ٹھیک ہے. زندگی حیران ہوں میں, او حیران تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں, او پریشان ہوں میں. تس ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں, او حیران ہوں میں. جینے کے لیے سوچا ہی نہیں, درد سنبھالنے ہوں گے. مسکرائے تو مسکرانے کے بھی قرض نبھانے ہوں گے, مسکرائے تو پھر یوں لگتا ہے جیسے ہونٹوں پہ قرض رکھا ہو. تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں, او حیران ہوں میں.
واہ واہ بھائی کتنی پیاری آواز ہے نبیلہ, مگر تم نے مجھے اداس کر دیا, کوئی خوشی کا گانا سناؤ.
صوفی سنا
لو. ہاں
اچھا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر
दीदार ऐसा करना ऐसा से गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वापस आए दीदार अदा करना मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा इमदाद मेरी करनी आ जाना रसूल अल्लाह इमदाद मेरी करनी जाना मेरे रोशन मेरी तुरमत को लिल्ला जरा करना जब वक्त नजाए दीदार अदा करना।
बहुत खूब माशाल्लाह। ऐसे कभी गई हो तुम ढाका से बाहर घूमने कभी गई हो?
हाँ मैम गई थी मैं 2015 में जिस वक्त मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी उस वक्त मुझे और मेरे साथ एक भाई थे हम दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिला था अनवार सर के साथ हमारे बांग्लादेश में जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं जो जिन जिन जिलाओं में ऑब्जेक्ट हैं उन सबको विजिट करने का तो हम लोग अनवार सर के साथ निकले थे बिल्कुल एक हफ्ते के टूर में एक 1 to 2 week के टूर में हम लोग गए थे तो हम लोग वो मेरी जिंदगी का पहला टूर था मैं कभी ढाका से बाहर गई थी नहीं इवन ढाका नहीं मैं जहाँ रहती हूँ मोहम्मदपुर मैं इसके बाहर कभी नहीं गई थी तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था और मेरी जिंदगी का बिल्कुल यू टर्न था।
अच्छा।
तो एक दिन सर ने हम लोगों को कहा कि हम लोग ढाका के बाहर जा रहे हैं स्कूल विजिट करने के लिए हमारे तो तुम लोग चलोगे हमारे साथ हम लोगों ने झट से हाँ कर दिया पर वो मेरे लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं कभी भी ढाका से बाहर नहीं गई थी और उस वक्त अम्मी अब्बू को बताना समझाना बहुत मुश्किल से घर आई और फिर बहुत डरते डरते सबको बताया अम्मी से परमिशन लिया अब्बू थोड़ा सा घबरा गए थे फिर अब्बू को बताया तो अब्बू ने फिर मौका दिया कि ठीक जाओ तो अच्छा। फिर हम लोग मैं पहला उस वक्त सर के साथ हम लोगों ने टूर शुरू किया था उसके बाद मैं कम से कम 5 districts में गई थी और 5 districts में सर के साथ ही गई थी और हम लोगों ने वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर एक ओपन स्कूल विजिट किया वहाँ पर के लोगों से मैं मिली उसके बाद मैम उस वक्त मेरा खुद का बहुत प्रॉब्लम था मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी मेरे घर का प्रॉब्लम था पर मैम जब मैं सर के साथ उन सारे डिस्ट्रिक्ट में गई तो मैम बिलीव करे उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे लकी गर्ल क्योंकि मेरे पास मेरी माँ बाप है मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिली थी जिनके पास रहने को घर नहीं था अम्मी अब्बू कोई भी नहीं थी वो लोग फ्लोर में सोती थी इतना तकलीफ में वो लोग रहते थे और उस वक्त जब मैं जब वो टूर में थी मैं सारा वक्त रोती थी मैं सोचती थी कि अल्लाह मैं कितनी खुशनसीब हूँ मैं कितनी लकी हूँ और इससे भी बड़ा मेरे पास सबसे बड़ा जो दौलत था वो था मेरे अम्मी अब्बू और मैम वहां से आने के बाद मैं बिल्कुल बदल गई थी और मैंने बिल्कुल सीख लिया था कि जिंदगी को कैसे अब निभाना है जिंदगी में अब कैसे आगे बढ़ना तो वो ही था जो मैं एक हफ्ते में करीबन 5-6 districts घूमी थी बहुत अच्छा लगा था।
बहुत अच्छी बात है कितना तुम अक्लमंद लड़की हो कितनी सही बात तुमने सीखी। तो अच्छा ये बताओ तुम्हारे कैंप में किसी को ये हुआ तो नहीं कोरोना वायरस?
मैम ऐसे तो अफवाहें उठी थी कि 13 अफराद को हुआ है अगर फिर हम लोगों ने सुना कि नहीं हुआ तो इस दौरान मैम एक हमारे यहाँ पर हमारे घर से थोड़ा दूर होगा एक इंसान को जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम था तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से जो है हमारे जो गली के बहुत कुछ थे वो लोग घबरा गया कि कोरोना हुआ या फिर ऐसा कुछ भी तो फिर जब डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं इनको घर में लो रेस्ट करो, बस वो ही थोड़ा अफवाह फैल गया था कि कोरोना हुआ है। अगर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कुछ नहीं हुआ, बट हाँ ऐसा है कि अभी फीवर फ्लू का सीजन जा रहा है तो बहुत कोई को फीवर हो रहा है और फिर वो ठीक भी हो जा रहा है, बस थोड़ा बहुत कमजोरी रह जा रहा है और कोरोना अब तक नहीं हुआ लगता है। हमारे जो यहाँ पर ये वो लॉकडाउन जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं, पर कैंप क्योंकि लिमिटेड एरिया है हम लोगों के लिए लॉकडाउन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हॉलीडेज ऐसा है कि सब घर पे सब कोई नहीं है तो सब यहीं पर ही, क्योंकि घर के बगल में दुकान होती है तो हम बाहर एज यूजल हम लोगों को बाहर निकलना ही पड़ रहा है, जाना ही पड़ रहा है। फिर ट्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है, ट्यूशन में भी जाना पड़ रहा है, तो वो लोग फॉलो करते हैं बिल्कुल, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना सब। और हमारे हमारे यहाँ तो हमारे जो रंगपुर के जो वॉलंटियर टीम थे टीम टाइम के, वो लोग तो बहुत सारे मास्क भी बनाया, हम लोग भी अपने अपने घरों में मास्क बना के पहनना ये हम सभी फॉलो कर रहे हैं। हम लोग जो एरिया में रहते ना एक ब्लॉक टाइप है ना, तो पहचान रहते कभी ना कभी क्योंकि एक ही जगह पे हम लोग घूमते रहते हैं तो मुलाकात होती रहती है।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
तो सामिन ये थी नबीला रूही और आपने देखा कि कितनी मुश्किलों में रह के मुस्कुराना सीखना और फिर ये सीखना कि इतनी तकलीफ़ों के बावजूद ये कहते हैं कि मैंने अपने से ज़्यादा तकलीफ़ में जब लोगों को देखा तो मुझे पता लगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ये है ज़िंदगी को सही तरह से देखने का तरीक़ा, मतलब अपने से ऊपर ना देखें, अपने से नीचे देखें कि ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा मुसीबतें उठा रहे हैं या आपसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठा रहे हैं। समीन, हमारे ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। बहुत दिन से हमने मशरिक़ वुस्ती के बारे में बात नहीं की अपने इस प्रोग्राम में, तो लॉकडाउन के बाद दूसरे मुल्कों की तरह इसराइल में भी कोरोना वायरस से अमवात और नए केसेस में कमी आई है। एक मुस्बत बात यह है कि यहाँ के तिब्बी अमले में इसराइली अरब भी शामिल हैं। तजियाकार समझते हैं कि कोरोना वायरस के इस बहरान में इन डॉक्टरों का किरदार इसराइली माशरे में तब्दीली ला सकता है। कैसे, लीजिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
तिब्बी अमले के चेहरों पर मास्क होने के बायस कोरोना के मरीजों के लिए इनसे जान पहचान मुमकिन नहीं, इसलिए इन डॉक्टर्स और नर्सेस के गाउन्स पर ऐसे स्टिकर्स लगे हैं जिन पर इनकी तस्वीर के साथ अरबी और इब्रानी जबान में इनका नाम लिखा है। इसराइली अरब डॉक्टर्स कहते हैं कि हस्पताल में तो इन्हें मसावी इज्जत और मर्तबा मिलता है, अब इनकी ख्वाहिश है कि वो इस जज्बे को बाकी इसराइल में भी फैला सकें।
So now all the media all over Israel, all over the world.
इस वक्त सारा इसराइली और आलमी मीडिया दिखा रहा है कि फ्रंट लाइंस पर कौन है, इमरजेंसी तिबी अमला। अरब और यहूदी हमेशा से ये करते आए हैं, लेकिन इस आलमी वबा ने इसकी हर जगह तशहीर की है। मेरा ख्याल है कि इस बारे में आगाही बढ़ रही है।
डॉक्टर अहमद नामा इसराइली माशरे में खुद को बहुत आरामदेह महसूस करते हैं जहां इनकी पैदाइश भी हुई, ताहम इसराइल की आबादी के 21% इसराइली अरब तासुब की शिकायत करते हैं।
हस्पतालों में डॉक्टर, नर्सें और तिब्बी अमला मिलकर काम करते हैं, जो बहुत मुस्बत पहलू है। यूनिवर्सिटियों में गो के हमारी तादाद कम है, लेकिन हमारे तलबा और रिसर्चर्स अच्छा काम कर रहे हैं। ताहम इसराइली अक्सरियत की जानिब से अरबों के खिलाफ तासुबाती सोच और हमलों के अलावा तंग नजरी मौजूद है।
इस खला को पुर करने की कोशिश में इसराइल की एक तंजीम ने कोरोना बहरान के खिलाफ जंग में अरब तिब्बी अमले की खिदमात पर मबनी एक वीडियो तैयार की है, जिसका मकसद इसराइल में दोनों फरीकैन के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना है। इसराइल में इस वायरल वीडियो को 20 लाख से ज्यादा मर्तबा देखा जा चुका है। कोरोना बहरान से कबल कौमी इंतखाबात के नतीजे से अरब आबादी की बड़े पैमाने पर शमूलियत साबित हुई है, जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेने के अलावा पहली बार पार्लियामेंट में 15 सीटें भी हासिल की थीं।
कोरोना बहरान ने अरबों को ज्यादा इसराइली बना दिया, अब वो खुद को ज्यादा इसराइली महसूस कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में हम सब साथ हैं और इससे इकट्ठे लड़ रहे हैं।
हदसा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर्स हमेशा से इसराइली और अरब दोनों रहे हैं।
This is our daily life here. یہ ہمارا روزمرہ معمول ہے۔ میں یہاں اسرائیلی اور عرب دونوں کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ بطور نرس میرے لیے یہ عام بات ہے۔ اب لوگوں اور دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ عرب عملہ مریضوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ سب نرسیں واقف ہیں کہ ہم اکٹھے کام کرتے ہیں۔
فرق صرف اتنا ہے کہ کرونا وائرس نے زیادہ لوگوں کو یہ ہم آہنگی دیکھنے کا موقع دیا ہے، جس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اس بحران کے خاتمے کے بعد بھی ان کوششوں کو جاری رکھا جائے۔ لنڈا گرینڈسٹین کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
اور چلیے اب کچھ تفریح ہو جائے۔ ہالی ووڈ میں بننے والی فلم دا کیور 15 مئی کو یوٹیوب پر ریلیز کر دی جائے گی۔ اس فلم میں مرکزی کردار ایک پاکستانی اداکار نے ادا کیا ہے، اور اس کی کہانی ایک وبا کے علاج یعنی کیور کو حاصل کرنے کی کوششوں پر مبنی ہے۔ گو کہ یہ فلم کرونا وائرس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں مشابہ ہیں۔ سنتے ہیں صبا شاہ خان کی رپورٹ۔
پوری دنیا کو متاثر کرنے والی ایک وبا کے علاج کی تلاش، اور پھر اس علاج کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانے کی کشمکش، یہ ہے ہالی ووڈ کی نئی فلم دا کیور کی مرکزی کہانی۔ ایسی کہانی جسے دیکھ کر شاید بہت سو کو محسوس ہو کہ مصنف کو ماضی ہی میں کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کا علم تھا۔ یہی نہیں، اس ایکشن پیک فلم کو دیکھ کر کسی ملین ڈالرز بجٹ سے بننے والی فلم کا احساس ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ فلم صرف 3 لوگوں کے کرو نے $15,000 کی معمولی لاگت سے تیار کی۔ ایوارڈ یافتہ مووی ٹریلر ڈائریکٹر احمد اطالے اس فلم کے مصنف، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ وہ مشن امپاسبل جیسی فلمز کے ٹریلرز بنا چکے ہیں۔
یہ فلم بنانے کا مقصد اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کو دکھانا تھا، تاکہ مستقبل میں ہمیں فلم بنانے کے لیے فنڈنگ مل سکے۔
ہالی ووڈ موویز میں سٹنٹ مین کا کام کرنے والے مشہود عالم اس فلم کا مرکزی کردار ہیں۔ کہانی میں وہ کیور یا علاج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو چوری ہو چکا ہے۔
احمد کو مجھ سے ایکٹنگ کرانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی، کیونکہ میں ایکٹر نہیں ہوں۔ انہیں مجھے ہر شاٹ سے پہلے بتانا پڑتا تھا، تو یہ مشکل تھا لیکن مزہ آیا۔
مشہود عالم پارکور کے شوقین ہیں، اور کئی سال پہلے اسٹنٹ سیکھنے کے لیے پاکستان سے امریکہ آئے۔ وہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران کئی بار زخمی بھی ہوئے۔
میرے لیے خاص بات نہیں، میں زخمی ہوتا رہتا ہوں۔ میری والدہ میری بڑی سپورٹر ہیں، لیکن وہ میری چوٹیں لگنے پر پریشان ہو جاتی ہیں۔
فلم میں استعمال ہونے والی سیاہ پورش احمد کی ذاتی کار ہے، جس پہ شوٹنگ کے دوران وہ کہتے ہیں خراشیں بھی آئیں۔ احمد کا تعلق ترکی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں ہالی ووڈ میں کام کرنے کا انہیں شوق تھا، تو انہوں نے اپنے کچھ کلپس میرا میکس فلمز کو ارسال کیے۔
انہیں وہ بہت پسند آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ انٹرنشپ کر سکتے ہو۔ یہ 2001 کی بات ہے، اور پھر 2002 میں نیو یارک سٹی منتقل ہو گیا۔
اس سوال کے جواب میں کہ کیا یہ ایک فارمولا تھریلر ہے؟
یقیناً ہم نے کچھ فارمولاز استعمال کیے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ناظرین فلم دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں سے واقف ہوں، لیکن ہم نے چیزوں کو مختلف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم نے فارمولے کے کچھ اصول توڑے، لیکن اصولوں کو توڑنے کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔
فلم بنانے میں مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے احمد کہتے ہیں اپنے لکھے ہوئے سینز خود فلم بند کرنا ان کے لیے یقیناً چیلنجنگ تھا۔
سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہم ایک چھوٹا عملہ تھے۔ ہم تینوں، میں، مشہود اور ایران خود ہی سب کچھ کرتے تھے۔
مشہود کہتے ہیں اگر آپ کو ہالی ووڈ میں کام کرنے کا شوق ہے تو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے جٹ جائیں اور سستی نہ دکھائیں۔
If not sooner later you will see the result.
آپ کو نتیجہ نظر آئے گا، جلد یا بدیر، لیکن آپ نتائج ضرور پائیں گے۔ آپ منزل کے بارے میں فکر نہ کریں، بس سفر پر زیادہ توجہ دیں، سیکھتے رہیں اور کام کرتے رہیں۔
حالانکہ فلم کا پریمیئر پیراماؤنٹ اسٹوڈیوز میں دسمبر 2019 میں ہوا، لیکن کورونا کی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث اب یہ فلم یوٹیوب پر ریلیز ہو رہی ہے۔ احمد کہتے ہیں فلم خاص طور پر ان لوگوں کو پسند آئے گی جو ایکشن تھریلر دیکھنا چاہتے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ہالی ووڈ، کیلیفورنیا۔
اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی۔ آپ سب کو خدا حافظ۔
اس پروگرام میں
جو لمحہ نظر پیش کیے گئے وہ خالص میں ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی